کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے دو اہم مسائل، وہ ابھی تک تحقیق کے مرحلے میں ہیں. امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک بات پوری ہو جائے گی، پھر آپ سے عرض کر دیں گے جس کا آج کے لیے عرض کیا تھا. سفر حج کے دوران بار بار عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف کرنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ حاضر ہوتے تھے، بس ایک آدھ عمرہ کرتے تھے اور پھر کثرت سے طواف کرتے تھے. اس لیے ہم حنفیہ کے نزدیک عمرے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی متعدد طواف کرے، لیکن کوئی اگر عمرہ بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، ٹھیک کام کرتا ہے. آپ نے فاطم کسی بچے کے نام رکھنے کے متعلق پوچھا ہے، تو اصل لفظ ہے فاطمہ، وہ جو دودھ کو چھڑا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں کے متعلق فرمایا تھا کہ نعمت المرضع، یہ عہدے اور ترقیاں جو کسی شعبے میں ہوتی ہیں، یہ لوگوں دودھ پلاتی ہوئی مائیں ہیں. وبعثت الفاطمہ، اور جب عہدہ آگے چلنا رک جاتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عورت بہت بری ہو جاتی ہے. جیسے بچہ دودھ پیتا ہے نا ماں کا، تو جب ماں اسے دودھ چھڑاتی ہے تو دودھ چھڑانے کے دن بچے پہ بہت گراں گزرتے ہیں. اس طرح فرمایا. تو فاطمہ جو ہے یہ اصل لفظ ہے، اور فاطمہ کی جمع آتی ہے فواطم، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مرد میں تو پائی نہیں جاتی، اسی لیے فواطم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کے لیے نام استعمال فرمایا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا، بڑی چادر تھی، تو آپ نے فرمایا کہ شکک ہا خمرن بین الفواطم، اس بڑے تھان کو، بڑی لمبی چوڑی اس چادر کو تم پھاڑ کے فاطمہوں میں تقسیم کر دینا. ایک فاطمہ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوئی، اور دوسری فاطمہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، یعنی حضرت ابو طالب کی اہلیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تین فاطمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فواطم مراد دی تھی. اسی طرح اگر آپ عربی ادب کی کتابیں پڑھیں گے تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کو بہت سی جگہ مل جائے گا کہ ابن الفواطم یہ فاطمہوں کے بیٹے تھے، یعنی فاطمہ ان کی والدہ صاحبہ اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اور پھر فاطمہ بنت عبداللہ بن عمر، یہ دادی تھی، ان کی نانا کی دادی تھی. بہت طویل رشتہ بنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہی فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بہت جگہ اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال فرمایا. اس لیے فاطم یا فواطم یہ مؤنث کے معنی میں آئے گا، مذکر کے لیے یہ نام نہیں رکھا جا سکتا. دریافت فرمایا کہ ایک شخص دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، امام کو سجدہ صحف کرنا تھا تو اس شخص نے بغیر سلام کے امام کے ساتھ سجدہ صحف کیا، بہت اچھا کیا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ کسی شخص کی بھی نماز جب امام کے پیچھے کوئی بھی رکعت رہ جائے، ہر وہ آدمی جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور ابھی اس کی کوئی بھی رکعت باقی ہے، ایک دو تین چار، اس سے پوری کرنی ہے ابھی، امام سجدہ صاف کرتا ہے تو اگر امام کے ساتھ یہ سلام پھیرے گا نا، تو اس کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی عام طور پہ لوگوں کو خبر نہیں، उसमें सिर्फ इतना करना है कि उस गलती में जिसकी वजह से इमाम सलाम फेर रहा है, सजदा सहव कर रहा है, आप शरीक हैं या नहीं, कोई मसला नहीं। बस असल बात यह है कि रकअत रह गई है, पूरी करनी है, इमाम ने सजदा साफ करना है तो इमाम करे, सलाम फेरेगा दो सजदे करेगा तो मुक्तदी को दो सजदों में इमाम के साथ पैरवी करनी है करेगा, और दोनों सजदे करेगा बगैर सलाम फेर। अब जब वो शख्स अपनी बाकी रकअत पूरी करता है तो उसका फर्ज का रुकन छूट जाता है, तो क्या इस सूरत में आदमी सजदा साफ दोबारा करेगा जबकि इमाम के साथ सजदा साफ कर चुका हो। टेक्सस से रिजवान साहब ने दरियाफ्त फरमाया है, देखिए एक उसूल की बात समझ लीजिए, कुछ चीजें हैं जो नमाज में फर्ज है ना, फर्ज चाहे इमाम के पीछे छूटे या अपनी रकतें पूरी करते हुए छूटे, फर्ज फर्ज है, उसके छूटते ही नमाज खत्म हो जाएगी। मसलन कोई मिसाल ले लें, मसलन पाक जगह होनी, जगह पाक होनी चाहिए जहां सजदा करना है, तो जब सजदे के लिए झुकता है तो जगह को महसूस करता है इसमें पाकी नहीं है, तो जो फर्ज था उससे उससे तर्क हो गया ना, नमाज टूट जाएगी। एक है वाजिब, जो वाजिबात होते हैं इनके छूटने पे सजदा सहव किया जाता है। अब इमाम ने सजदा सहव करना था, जो आपने सूरत मसला दरियाफ्त फरमाई है, तहरीर फरमाई है, इमाम ने कर लिया, आपने सलाम नहीं फेरा, दो सजदे कर लिए, अब इमाम से खड़े होके दूसरी तीसरी जो भी रकत आपने पढ़नी है पहली, इसमें वाजिब अगर छूटेगा तो सजदा साफ करना पड़ेगा, ना किया तो नमाज नहीं होगी। तो अपने तौर पे भी इमाम के पीछे गर्चे पढ़ रहा है लेकिन इमाम के सलाम फेर देने के बाद जो नमाज पूरी करनी है उसमें अगर फर्ज रह गया तो नमाज टूट गई, वाजिब रह गया तो उस सूरत में नमाज में सजदा साहब आखिर पे करना है, नहीं किया तो नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़े। आरिफ साहब इंडिया से, आपने दरियाफ्त फरमाया है कि मिजार पर चादर चढ़ाने की शरई हैसियत क्या। भैया हम बहुत एतदाल के साथ बात करते हैं, अगर आपकी जहन में ना आए ना सही, कोई हरज नहीं, आप कहीं और से पूछ लीजिए, और हमसे ये जो मुबालगा आमेज और शिद्दत पसंदी के फतवे हैं ना, अल्लाह बचाए इससे, ना हम ऐसी बात करते हैं। देखें हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर भी चादर है। सबसे पहले ये चीज जो शुरू हुई थी ना, ये सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ने की थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिंबर पर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उससे एक दर्जा नीचे बैठना शुरू हो गए थे। किसी ने नहीं कहा कि अबू बकर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे यहाँ बैठिए, ये सुन्नत, सब जानते थे। हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आप उमर को अपनी जगह पे नमाज पढ़ाने का हुक्म दें, मुझे पता है वालिद बहुत नरम दिल हैं, वो आपकी जगह पे खड़े ही नहीं हो सकेंगे सिवाय इसके कि रोना शुरू कर देंगे आपकी मोहब्बत में, और वही हुआ। किसी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह से नहीं कहा कि हजरत ऊपर बैठे, ये जो बहुत हदीस के रट लगाए फिरते हैं ना, हदीस में यूं और हदीस में यूं और किताब में यूं और सुन्नत में यूं, उन्हें समझ नहीं आती। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जगह से भी नीचे बैठना शुरू किया था, उन्हें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के अदब एहतराम। सबसे पहले उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नशस्त थी उस पर एक कपड़ा डिलवा दिया था और फरमाया था किसी जगह पे कोई ना बैठे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ फरमा होते। फिर तुर्कों के जमाने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के गिर्द पर्दे लटकाए जाते थे, हत्ता के शाह फैसल ने पर्दा लटकवाया था। ये जितना इन लोगों का दौर गुजरा है उसमें जब भी पर्दा बोसीदा हो जाता था तो ये लोग लटकाते थे। یہ صرف اس لیے ہے کہ اس قبر کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نیت سے چادر ڈالنا یہ اس کی تکریم اور عزت کی علامت ہے۔ بیت اللہ کو غلاف کیوں پہناتے ہیں؟ سب سے پہلے بیت اللہ کا غلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، بیت اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت عظیم جگہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تم سب بغیر لباس کے اٹھائے جاؤ گے، اب اول من کسا ابراہیم، اور سب سے پہلے سب سے اچھا لباس اللہ تعالیٰ بلائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو اور انہیں پہنائیں گے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے خدا کے گھر کو لباس پہنایا تھا۔ قبروں پہ کیوں چادریں ڈالی جاتی؟ قبروں پہ چادریں ڈالنا حنفی فقہا آخری زمانے کے، وہ اس لیے اس پر زور دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم ایک عام آدمی قبر کی قبر کو، سادات کی قبر کو، اولیاء کرام کو، ان تینوں کو یکسار کر دو گے۔ سادات کا اس زمانے میں بڑا احترام تھا، وہ کہتے تھے صاحب قبر کی توہین کرو گے تو جو سادات ہیں ان کی قبریں بھی ایسے ہی ختم کر دی جائیں گی جیسے عام عوام کی ہو جاتی، اولیاء کرام اور علماء کرام کی بھی قبریں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ صرف اس کے عزت اور احترام میں ایک، اور دوسرے دیکھنے والے کو اس قبر کو دیکھ کے شریعت کا احترام دل میں ابھرے، ان دو مقاصد کے لیے قبر پہ چادر چڑھائی جاتی تھی، بس۔ تاکہ ایک تو اس آدمی کی قبر عام لوگوں کے برابر نہ سمجھی جائے، اور دوسرے کہ لوگوں کے دلوں میں شریعت کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ بہت زیادہ کر لو تو تیسری بات یہ کہ خدا کی رحمت وہاں زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مزار پہ جا کے اگر دعا مانگے، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ بہت ہو گیا، تو تین چیزیں ہو گئی اور کچھ نہیں۔ ان تینوں کاموں کی وجہ سے ہمارے آخری زمانے کے جو حنفی فقہا ہیں، شامی جو ہمیشہ پونے 200-200 سال سے اس سے فتویٰ دیتا ہے، ہر مفتی چاہے وہ دیوبندی ہے اور بریلوی ہے اور کوئی بھی ہے، ہر کوئی اس کی طرف، انہوں نے لکھا ہے کہ سادات کی، اپنے مشائخ کی اور اپنے علماء کی قبروں پہ چادر ڈالنی چاہیے تاکہ عوام کے دل میں عظمت پیدا ہو۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدا کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، لہذا دعا کی قبولیت تو صاحب قبر سے تو مانگنا نہیں، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے نا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایک آدھ چادر چڑھاتا ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تاکہ قبروں کا احترام باقی رہے۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ بعض فقہا نے وضع السطور والعمائم والثياب ولا قبور الصالحین والاولیاء، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے کہ قبروں پر پگڑیاں باندھی جائیں۔ آپ اگر سفر کریں نا دنیا کا، مثلاً آپ جائیں یہ جو ترکی کا جزیرہ ہے قبرص، اور ترکی میں تو خاص طور پہ انہوں نے قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا، اس پہ امامہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی تھا۔ کہتے ہیں بعض فقہا نے یہ لکھا کہ قبروں پر پگڑیاں باندھنا اور اولیاء اللہ کی قبروں پر کپڑے چڑھانا، چادریں ڈالنا، فتاوی الحجہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں قبر کو کسی بھی چیز سے ڈھانپنا مکروہ ہے، ولیکن نحن نقول الان، لیکن اب ہم اپنے دور میں فتویٰ اس پر دیتے ہیں کہ اذا قصد به التعظیم فی عیون العامہ، عام لوگوں کی نظروں میں اس قبر کو ممتاز کرنے کے لیے تاکہ کوئی بھی صاحب القبر قبر والے کی توہین کا مرتکب نہ ہو، ولجلب الخشوع، اور اس لیے کہ اس کے دل میں اسلام کی یا صاحب قبر کی اور عظمت پیدا ہو، اور وہ غفلت سے اپنے آپ کو دھوئے اور جو آتے ہیں غفلت ان سے ہٹے فہو جائزن، ہم اسے اپنے دور میں جائز سمجھتے ہیں، لأن الاعمال بالنیات، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، نیت اس کی ٹھیک ہے عمل ٹھیک. وہ انکان بدعات، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیا طریقہ ہے، فہو کا قول بعد طواف الوداع یرجع القہقرا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ یا کسی دور میں بھی لوگ بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے باہر جانا یہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف پشت نہ ہو، یہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہو گیا ہے، لوگ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے کام کرتے ہیں، اگرچہ یہ بدعت یعنی نیا کام ہے لیکن ہم اسے شرعی بدعت نہیں کہتے. دیوبند کے اکابرین میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، ہم نے ان کے سارے خلفاء سب سے سنا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی سے باہر آتے تھے تو الٹے پاؤں آتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پشت نہ، کسی نے بھی نہیں منع کیا. حتی یخرج من المسجد، اور مسجد میں ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جائز ہے اجلال للبیت، بیت اللہ کی تعظیم میں اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے یا قریب کھڑا ہے اور بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اور پھر الٹے پاؤں وہ باہر نکلتا ہے، تو اس کے لیے ٹھیک ہے. حتی قال فی من حاج السالکین، میں حاج السالکین نام کی کتاب میں انہوں نے کہا انہو لیس فیہ سنت مرویہ، یہ سنت نہیں ہے، لیکن اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے کہ قد فعلہ وقد فعلہ اصحابنا، ہمارے حنفی فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی اگر چادر چڑھاتا ہے قبر پہ یا پیچھے بیک کی طرف چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں جائز ہیں. یہ تو ہے اصل فتویٰ. دو کام جو ہمارے زمانے میں اس کے ساتھ شامل ہیں بالکل اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ایک تو تیس تیس چالیس چالیس چادریں، ہے کوئی تو یار ہو گئی ایک چادر، بس پتہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ یہ کوئی بڑے آدمی. لیکن پچاس پچاس ہزار کی چادریں چڑھانا کوئی تک ہے؟ یہ تم کسی قرض دار کا قرضہ ادا کرو یار. اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، لوگوں میں پنکھے دس پندرہ بیس تقسیم کرو فری میں، وہ اصل کام ہے جس سے اللہ خوش ہوگا. سردیاں گزر رہی ہیں، کسی کی گیس کا بل ادا کر دو. چھوٹے بچے ہیں اسکول آتے جاتے ہیں، سائیکل لے دے کہ بیٹے آپ اس سائیکل پہ آیا جایا کریں، کرنے کے کام یہ ہیں، وہ نہیں کرتے. ایک یہ، اور ایک یہ جو ڈھوم ڈھمکا ہوتا ہے نا چادر چڑھاتے ہوئے، اتنے آدمی آ رہے ہیں اور اتنے جا رہے ہیں اور پھر جو کچھ ہوتا ہے، ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی لیے فقہا نے، شامی نے بڑی اچھی بات ایک اور بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا اس پہ وہ چیز نہیں لکھنی چاہیے جو اس شخص میں نہیں پائی جاتی. علامہ، شیخ الاسلام والمسلمین، مفسر قرآن، سیدھا سادہ سورہ کوثر کا ترجمہ نہیں آتا اور قبر پہ لکھا ہوا ہے مفسر قرآن، سبحان اللہ. یہ زندے اور مردے، یہ جتنے صاحبزادے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ سب اس قابل ہیں کہ آدمی ان کے اس فعل پہ سے ناگواری کا اظہار کرے. یار اس سے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، لہذا خلفاء بھی چھوڑ دو ان کے، اور ان کے شاگرد بھی چھوڑ دو، اور ان کی جگہ اس صاحبزادے کو آنا ضروری ہے، اس سے ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے. یہ کیا دین ہے؟ فقہا کہتے ہیں قبر کے کتبے پہ وہ القاب لکھوانا جو اس میں نہیں پائے جاتے، یہ گناہ کی بات ہے. حضرت قدوۃ السالکین، امام الواصلین، قطب الاقطاب، ان کے نزدیک اب قطب الاقطاب کوئی چیز ہی نہیں. ان جاہلوں کو کیا پتا ہے کہ قطب الاقطاب کیا ہوتا ہے؟ یہ عہدہ روحانیت میں جب حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بتایا گیا کہ آپ کو اس مقام پر فائز کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا لکھا ہے تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے وہ مقام دیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیا، اور پھر میں نے فلاں دعا مانگی، پہلی مرتبہ اس مقام پہ پہنچ گیا اور اللہ نے اسے قبولیت دی. جس کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی تھی وہ بھی ان کے نزدیک اب قطب الاقطاب ہو گیا ہے. کیا کوئی مسئلہ، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی، صاحبزادوں نے ڈبو کے رکھ دیا اپنے آبا و اجداد کے مسلک کو بھی، اور جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بکتے ہیں، دکھتے بھی جھوٹ ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتب کیا چیز ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ بیعت کن مقاصد کے لیے ہوتی ہے. لیکن چونکہ حضرت بڑے تھے، رائے مولا اسلم کے بیٹے ہیں تو بڑے ہی ہیں، تو اس لیے قبر پہ چادر چڑھانا ان تین اغراض سے جو گنی ہے ہمارے نزدیک یہ درست. کسی شخص کا کسی ایسی جگہ پہ جہاں قطار میں کھڑا ہونا چاہیے، بہت لمبا سوال ہے، اس کو خلاصہ کر لیتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی ایسی جگہ پر جہاں قطار میں کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے قطار کو توڑ دیتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھنا یہ پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ جو حق اس کا بنتا ہے وہ کیا ہے. سب سے زیادہ حق تو یہی ہے کہ وہ لائن میں رہے گا، اس کو بغیر ضرورت کے نہیں توڑے گا. لیکن دوسری چیز اگر ہو جائے کہ وہ بعد میں آنے والا شخص، مثلا ایمرجنسی آ گئی، اب ڈاکٹر بھی لائن چھوڑ کے اس کو دیکھنے جا رہا ہے، ٹھیک کرتا ہے، ایمرجنسی آ گئی، وہ مریض چیخ رہا ہے کہ پہلے مجھے دیکھو، میں تو مرنے جا مر رہا ہوں، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ہے تو لائن کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ چیزیں درست ہیں. اسی طرح بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے لائن کا استثناء کرنا یہ بھی درست ہے. اسی طرح کچھ اور ہوتے ہیں جو اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں مختلف مراتب ہوتے ہیں، کہ مثلا یہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر بھی ہے اور ایف آر سی بی ایس جو بھی ہے اس نے یہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس درجے کے اعتبار سے اگر کسی ہسپتال میں یا کسی جگہ پر اس کا لحاظ اور رعایت کی جاتی ہے تو وہاں بھی اس لائن کو ویسے ہی بننا چاہیے جیسے اس ادارے میں بنائے جاتے ہیں. البتہ ایک رشوت دینا اور ایک غیر قانونی طور پہ کام کرنا اور رشوت دے کے لائن توڑ کے اپنے آپ کو مستثنا کرنا، یہ جائز ہی نہیں. یہ اب جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں نا، اسے یاد رکھیے گا، یہ گناہ کی بات ہے کہ ایک آدمی آیا ہے سودا خرید رہا ہے، میں بیچ میں پہنچا ہوں اور دکاندار کو کہتا ہوں ہاں جی یہ باکرخانی کس طرح ہے. اب اس آدمی کو جو پہلے سے کھڑا ہے میں حق ضائع کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک لمحے کو جواب دیتا ہے اور چاہے وہ پانچ منٹ جواب کے لیتا ہے، میں نے تو اس آدمی کا حق ضائع کیا نا. وہ جو پہلے کھڑا ہے اس کے پیچھے اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، سودا خرید دے، ادائیگی کر دے، اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب تمہارا حق ہے اس سے پوچھو. اس میں اتنی غفلت پائی جاتی ہے کہ کوئی لائن نہیں بنتی. دس آدمی کھڑے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے مجھے نان پہلے دینا، میری یہ مچھلی کی تلی مجھے پہلے دینا، یہ بھئی لائن بننی ہے، جو آپ سے پہلے ہے اس کا حق بنتا ہے. یہ حقوق العباد میں جو حق غصب ہوتا ہے نا بغیر سوچے سمجھے اللہ کے یہاں پہنچ کے، اس کا بھی جواب ہوگا کہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرت کا لباس جس نے پہنا، قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. بات آپ کی بالکل درست ہے، سنن مسند احمد میں بھی آیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ من لبس شہرت من الثياب، جس آدمی نے شہرت کے لیے کپڑے پہنے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامت ثم الہب فیہ نارن، جس آدمی نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنایا اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس بھی پہنائے گا اور پھر اس کے کپڑوں میں آگ بھی خدا لگوا دے گا فرشتوں کے ذریعے سے ذلیل کرے گا اسے. اس حدیث میں جو ہے فقہا نے اس کی چار طرح کی چیزیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس پہننے جو پہننا ہی حرام ہے, لڑکیاں ایسا لباس پہنے جو لڑکے پہنتے, محض اپنے کالج اسکول راستہ نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ, وہ لباس ہی جائز نہیں ہے. اسی طرح مرد ہے اور وہ ایسے لباس پہنے جو عورتوں کے لباس ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا, مرد ریشم کا لباس پہنے, ان سب چیزوں کو منع کیا گیا. تو لباس شہرت ایک تو یہ ہے. دوسرا لباس شہرت یہ ہے کہ آدمی تکبر کے لیے لباس پہنے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے لباس پہنو, اور جو لوگ سادہ بس رہتے ہوں گے زندگی میں, اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں عزت کا لباس پہنائے گا. بس جیسے عام پبلک رہتی, یہ پتہ نہیں کیا مرض چمٹ جاتا ہے ان مذہبی رہنماؤں کو بھی کہ وہ چیزیں پہنو جس سے پتہ چلے کہ تم بہت آنریبل, بہت گریٹ, بہت زیادہ بڑی ہستی ہو. جس طرح اور لوگ پہنتے ہیں لباس ایسے ہی پہنو, جس طرح اور لوگ آرام سے کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے تھے, فرمایا لوگوں میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسے لوگ کھاتے ہیں, آکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام فقیر درویش آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور اب میں ایسے ہی لباس پہنتا ہوں جیسے سب لوگ لباس پہنتے ہیں. حالانکہ حال یہ تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آخری فرد تک جو مومن ہوں گے یہ سب میرے جھنڈے کے نیچے اٹھائے جائیں گے, میں ان سب کا قائد بنوں گا. اور پھر ساتھ فرما دیا بلا فخر, لوگو اتنے بڑے عہدے پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے, میں اللہ کا بندہ. مراد جی ہے تیسری قسم کا لباس فقہا کہتے ہیں وہ ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے, تمسخر, لوگ جس کا مذاق اڑائیں, خود بھی ہنسے لوگوں کو بھی ہنسائے, اس لباس سے بھی منع کیا. اور چوتھی قسم کا لباس وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال سے کنایا ہے, یعنی ایسے اعمال کرنا جن سے وہ لوگوں کو اپنی شخصیت میں کو نمایاں کر سکے. اس کی بہترین تشریح وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے مسجد میں, کہیں رک کے نماز پڑھی, نماز کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا بیان کرنے, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے رہے, پھر اپنے نوکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ جو کہہ رہا ہے کہ درس قرآن قرآن سمجھائے گا, اسے پتہ ہے قرآن کے کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا؟ بہت بڑا علم ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے, عدت گزارنی ہے, ایک سال عدت گزارو. دوسری جگہ فرماتے ہیں چار مہینے دس دن. اب یہ چار مہینے دس دن کی عدت نے ایک سال کی عدت کو کینسل کر دیا. وہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی. اب کوئی آدمی قرآن پڑھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ کا حکم ہے ایک سال, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ چار مہینے دس دن والی آیت کہاں آتی ہے. اس شخص کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ لوگوں کی رہنمائی دین میں کرے؟ تو اس نے کہا مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے باہر, اور لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے اس کو دیکھ لو, وہ اصل میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو, میں کتنا صاحب علم آدمی ہوں, مجھے پہچانو. مطلب یہ تھا کہ شہرت ہی ہے نا, تو ایسے اعمال کرنا جس سے وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ نئے سے نئے شگوفے چھوڑے. اب چار دن اس نے چار لفظ فتوے کے نہیں پڑھے, وہ بھی مفتی ہے سبحان اللہ, اسے عربی بھی نہیں آتی تو بھی وہ شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتا ہے, کہاں جائے یاد. اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مذہبی جو قیادت ہے اس وقت 90% سے زیادہ یہ جاہل ہیں, یہ 90% سے زیادہ جاہل ہیں, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. نہ یقین آئے تو پورے ملک کے جو امام ہیں نا, اور پورے ملک کی سیاست جس مذہبی شخصیت کے پیچھے اس وقت چل رہی ہے, انہوں نے فرمایا دیوبند جو بنا تھا یہ اصل میں علی گڑھ کے مقابلے میں بنا تھا، کیونکہ علی گڑھ میں کفر یہ چیزیں پھیل رہی تھیں، لہذا بزرگوں نے دیوبند کو بنایا، حالانکہ دیوبند علی گڑھ سے 9-10 سال پہلے بنا ہے، تو انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ پہلے کون سی یونیورسٹی بنی ہے یا پہلے دارالعلوم دیوبند بنا تھا. اور آپ کہیں چلے جائیں، کہیں دیکھ لیں، مجال ہے کہ 200-500 ہزار آدمی ان کے لیے جمع نہ ہو جائیں. یہ آپ کی مذہبی قیادت ہے، اسی لیے تو ڈوبے ہو، اسی لیے تو مر رہے ہو، اسی لیے تو جوتے پڑ رہے ہیں یہ تمہارے مذہبی قائدین. تحریر فرمایا کہ چند مسافر مل کر شہر یا فنائے شہر، یعنی شہر کے ارد گرد جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. مسافر ہیں، سفر کرنا ہے شہر سے باہر یا شہر کے اندر، وہ لوگ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں ظہر کی نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں. یعنی جواب اس کا یہ ہے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. وہ لوگ جن پہ جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا، مریض، مسافر وغیرہ، ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ شہر میں یا شہر کے کہیں بھی جمعے کے دن ظہر کی جماعت کرا لیں. ظہر پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، جماعت نہیں کرائی جا سکتی. جمعے کے مجمع میں جائیں، اگر مجمع میں نہیں جانا تو پھر اپنی الگ الگ نماز پڑھیں.